الرحمن الرحيم الحمد للہ آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤ سے ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم اور یہ بتلایا کہ نیکی ایمان کی بنیاد پر کیے جانے والے کاموں کا نام ہے جس میں یتیموں کا خیال کرنا مسکینوں کا خیال کرنا اور اپنے قرابت داروں کی مالی مدد کرنا نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا وعدہ پورا کرنا آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رہنا فرمایا یہی خوبیاں والے متقی کہلانے کے لائق ہیں. پھر اسلام کا ایک حکم ہے قصاص, اس کی حکمت بتلائی کہ اس سے انسانیت کا تحفظ ہے. اگر سوسائٹی کے اندر یہ قصاص کا حکم زندہ ہو جائے تو انسانوں کے جان و مال محفوظ ہو جائے گی. اسلام کی ابتدا میں جب تک وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے تو وصیت کرنا اپنے ابا اماں کے لیے ضروری تھی, والدین کے لیے. جب یہ حکم آ گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا, لیکن زندگی میں ماں باپ کو ہدیہ اور تحفہ کر سکتے ہیں اور جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے وصیت بھی کی جا سکتی ہے. پھر اہل ایمان سے کہا کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ تم اس سے تقویٰ حاصل کرو. چند دن کی بات ہے, ماضی کے اندر بھی یہ روزہ فرض رہا ہے. پھر رمضان کی فضیلت کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس میں اللہ کا کلام اترا ہے. اور پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم مجھے پکارو لیکن پکارنے میں یقین کرو, اعتماد کے ساتھ پکارو, تمہاری فریاد قبول کی جائے گی. پھر رمضان کی راتوں میں فرمایا کھانا پینا جائز ہے اور اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت کا ادا کرنا بھی جائز ہے. پھر اعتکاف کا حکم بتایا اور چاند کا چھوٹا اور بڑے ہونے کی حکمت بتائی کہ اس سے ایام دنوں کی تاریخ معلوم ہوتی ہے, حج کے دن معلوم ہوتے ہیں, اسلام کے بہت سارے احکام اس سے وابستہ ہیں. پھر جہاد کو حکم دیا جس سے فتنہ کا سدِ باب ہوتا ہے اور مسلمانوں پر جہاد کے معاملے میں اعتراض کرنے والوں کا جواب دیا کہ تم مسلمانوں پر قتال کے سلسلے میں کہ مسلمان قتال کرتے ہیں اعتراض کر رہے ہو, ذرا اپنے ظلم اور ناانصافی پر بھی تو نظر کرو. تمہاری طرف سے فتنہ برپا ہونا اور دین سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا یہ قتل سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے اور بری چیز ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ حج اور عمرہ ادا کرو, اور حج کے دن مخصوص ہیں جب تم احرام باندھی ہوئی ہو تو کوئی ایسی اخلاق سے گری بات نہ کرو. پھر حج کے اندر مساوات ہے, لباس کے اندر بھی مساوات اور جگہ اور مکان کے اندر بھی مساوات, کہ جہاں سب عرفات جائیں تو سب وہیں سے واپس ہوں, منا کے اندر بھی سبھی جائیں, مزدلفہ کے اندر بھی سبھی جائیں. اور ان موقعوں میں خوب اللہ کو یاد کرو. یہ چند دن ہیں جن کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے. پھر رمی جمرات ہے, تین دن مارنا رمی کرنا ضروری ہے, چوتھے دن کے اندر گنجائش ہے, اگر کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم اسلام میں جزوی طور پہ نہیں پورے پورے داخل ہو جاؤ, کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ اور تمہارے املاد عبادت اور معاملات اور معاشرت اور تمہارے اخلاق اور سیاست یہ سب ہی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوں. ادخلوا فی السلم کافہ, اور شیطان کی پیروی نہ کرو. پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنی کی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے انہوں نے نعمتوں کی نقدری کی اور اللہ رب العزت نے پھر انہیں رسوا کیا. پھر فرمایا کہ جنت کے حصول میں اس راستے میں مشقتیں اور مجاہدے بھی ہیں اور قربانیاں بھی ہیں. جب اہل ایمان پر آزمائشیں آئیں اس راستے میں, بڑے ایمان ان کے ایمان پہاڑوں جیسے مضبوط تھے, لیکن ایسی بڑی آزمائشیں آئیں کہ پکار اٹھے کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ تم ایک دوسروں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, اور کسی کو عدالت میں ناجائز اور ناحق طور پہ مت الجھاؤ عدالت کے اندر. پھر اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل کا تذکرہ فرمایا کہ طلاق ایک بری چیز ضرور ہے, لیکن جب ضرورت پڑے تو شریعت کے مطابق پھر طلاق دو, کہ ایک طلاق دو یا دو طلاقیں دو, ان دو تک تم اپنی بیوی سے پھر دوران عدت رجوع کر سکتے ہو. لیکن جب تین طلاقیں دے دیں اب تمہیں گنجائش نہیں کہ تم اس سے رجوع کرو, اب اس کے لیے وہ تمہارے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے اور پھر دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اسے چھوڑ نہ دے, اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں. اور اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو پھر معاشرہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے, وہ پہلے شوہر سے اگر شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے دودھ پلانے کی مدت فرمایا کم از کم 2 سال ہے, اور اس میں نان نفقے کا ذمہ دار شوہر ہے. اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت اپنی عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن, اس کا تذکرہ فرمایا. اور دوران عدت نکاح اور منگنے کے سلسلے کی باتیں یہ کرنا نامناسب ہیں. ہاں جب عدت ختم ہو جائے پھر وہ عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے, لیکن فرمایا ان معاشرتی مسائل کے اندر اتنا نہ الجھے کہ نماز ہی ضائع کر بیٹھے, نماز کا خاص اہتمام کرے اور نماز کو ادا کرے. پھر اللہ رب العزت نے قوم کا تذکرہ فرمایا جو جہاد سے فرار اختیار کر رہی تھی کہ جہاد کے راستے میں موت آتی ہے, تو وہ نبی کی بات مانے بغیر جان بچانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی تو راستے میں ان پر موت واقع ہو گئی. پھر بنی اسرائیل کے ایک نبی کے دعا سے وہ قوم پھر زندہ ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے بات سمجھائی کہ تلوار کے نیچے موت نہیں ہے, وہ سڑک پر بھی آ جاتی ہے. میدان جہاد کے اندر موت نہیں ہے, وہ گھر کے محفوظ قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے. تم اللہ کا حکم کا خیال کرو کہ اللہ کا حکم کیا ہے. پھر اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت نے اسے دگنا دینے کا وعدہ فرمایا ہے. اور پھر جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نبی مقرر کیا اور کہا کہ فلاں قوم سے تم قتال کرو, تو انہوں نے ہیل حجت کرنا شروع کر دی کہ اسے قیادت کیوں مل گئی, اس کے پاس تو دولت نہیں پیسہ نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قیادت کے لیے صحت بھی ضروری ہے, وہ بھی اس کے پاس ہے, علم بھی ضروری ہے, وہ بھی اس کے پاس ہے. چنانچہ کچھ اللہ والے اس نبی کے قیادت میں اس ظالم قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, اور اس نبی طالوت اس کے پاس, ان کے ساتھ اس لشکر میں اللہ کا نبی بھی موجود تھا. چنانچہ جالوت کو شکست ہوئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بس اوقات تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب ہو جایا کرتی ہے. اللہ کی ہاں شکست اور ناکامی اور فتح اور کامیابی کے لیے قلت اور کثرت معیار نہیں ہے, بلکہ ایمان اور عمل اور ثابت قدمی اور استقامت معیار ہے. جو اس کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے رسولوں کو مختلف فضیلتیں دی ہیں, لیکن ان فضیلوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے, بلکہ سب اللہ کے مقبول بندے ہیں, اور ایمان والے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو برحق مانتے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں کہ بعضوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کی توہین کرتے ہیں. ایمان والے سبھی کو مانتے ہیں, چاہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور چاہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں لیکن شریعت جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے. پھر آیت الکرسی کا تذکرہ ہے جو کیفیت کے لحاظ سے قرآن کی سب سے زیادہ عظیم و شان آیت ہے، جس کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ فرمایا کہ کائنات کو سنبھالنے والا وہی ہے جو اونگتا بھی نہیں ہے، جو سوتا بھی نہیں ہے، جس کے علم کا احاطہ بھی تم نہیں کر سکتے، اور وہ کرسی پر جسے عرش کرسی پر موجود ہے اور سارے کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اسلام میں کسی کو زبردستی داخل نہ کرو، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کسی کو زبردستی داخل نہ کرو، حق اور باطل واضح ہے، جو اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہو اسلام میں زبردستی نہیں ہے. البتہ اس آیت کے بارے میں بہت لوگ غلط مفہوم اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مار کے نماز نہ پڑھائے، اور باپ اپنی بیٹی کو زبردستی حیا کی چادر نہ اڑائے، اور جواب ملتا ہے اسلام میں زبردستی نہیں ہے. یاد رکھیے اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی زبردستی نہیں ہے تو پھر حضرت عمر کوڑا نہ اٹھاتے اور پیارے نبی یوں نہ فرماتے کہ تمہارا بیٹا اگر 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو اسے تنبیہ کے طور پہ سزا بھی دو. پھر نبی یوں نہ فرماتے اور پھر اسلام کے اندر یہ سزائیں نہ ہوتی. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ہندو کے سر پہ تلوار رکھ کے زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، کسی عیسائی کے گردن پہ تلوار رکھ کر زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، کسی یہودی کے گردن پہ گولی رکھ کر زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. یہ مطلب نہیں کہ مسلمان لانے کے بعد وہ جو کچھ کرتا رہے اسے کرنے دیا جائے، نہ نہ. جیسے ایک آدمی فوج میں نہیں جاتا تو فوج کے قوانین بھی اس پہ لازم نہیں آتے، لیکن جب فوج میں چلا جاتا ہے تو پھر کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے، پھر کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے، سزا بھی ملتی ہے. غیر فوجی کو نہیں ملتی، اسے ملتی ہے. کیوں؟ اسلام فوج میں آیا کیوں؟ اسی طرح جب آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسلام اس کے لیے اس کے لیے تحذیرات بھی ہیں، اس کے لیے حدود بھی ہیں، غلط کام کرے گا تو پھر سزا بھی ملے گی. تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. پھر اللہ رب العزت نے اپنے توحید کا تذکرہ فرمایا اور ایک سرکش نمرود جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنا چاہا اور کہنے لگا کہ تیرا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو بڑا احمق قسم کا آدمی تھا تو کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، چلو جس کے لیے موت کی سزا اسے رہا کر دو، اور جو بے قصور ہے اسے پھانسی پہ لٹکا دو، یہ زندگی اور موت تو میرے پاس بھی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے اس کے سر میں عقل کوئی نہیں، اس سے کہا اچھا ہمارا اللہ مشرق سے سورج لے کے آتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسا کر مغرب سے لے کے آ جا. خاموش ہو گیا. فوہیت الذی کفر، اس سے کوئی جواب نہ بن پایا. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ایک اور تذکرہ فرمایا کہ ایک نبی ایک بستی کے پاس سے گزرتا ہے اور وہاں کچھ ہڈیاں بوسیدہ موجود ہیں، تو فرمانے لگا اے اللہ تو اسے کیسے اور کس طریقے سے تو انہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ نے اس نبی پر موت طاری کر دی اور اس کے سواری پر بھی موت طاری کر دی، اور 17 سال کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا، اور زندہ کیا تو اس کی سواری بوسیدہ ہڈیوں کی شکل میں موجود، اور کھانا جیسے پہلے تھا آج بھی وہ ویسا کا ویسا کھانا سلامت تھا. اللہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس نبی کی آنکھوں کے سامنے پھر سے ان ہڈیوں میں زندگی پیدا کی، اور پھر سے اس کے اوپر گوشت چڑھایا، اور پھر سے اس کے اندر روح ڈالی. فرمایا جس طریقے سے اللہ میں یہ کر سکتا ہوں، آئندہ مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر سکتا ہوں. اس طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ سے کہا اے اللہ تو کس کیفیت میں زندہ کرے گا؟ فرمایا ابراہیم چند پرندوں کو لو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو، اور مانوس کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کرو، اور ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں میں ڈال دو، اور پھر کہو ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ، اور پھر دیکھو ہم کس طریقے سے زندہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، تو اللہ کی قدرت کا منظر دیکھا کہ وہ ہڈیاں اور وہ پر اور وہ پت جسے کہیں کہ اس کے بال اور اس کے جسم کے مختلف ٹکڑے مختلف پہاڑوں سے مل کر اکٹھے ہو رہے اور پھر ان کے اندر زندگی ہو رہی اور پھر وہ پرندے ہوا کے اندر اڑنے لگ گئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اے اللہ تو حکیم ہے اور تو واقعی بڑی غالب ذات ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے وعدہ فرمایا جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ اسے ایک کے بدلے میں 100 گنا دیتا ہے. فرمایا جس طریقے سے ایک دانہ ڈالتا ہے تو 100 دانے پیدا ہوتے ہیں, ایسے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے کو اللہ یوں ہی بڑھا کے دیتا ہے. یہ کم از کم ہے, ورنہ فرمایا اللہ جس کو چاہے اس سے بھی بڑھا کے دے سکتا ہے. لیکن ساتھ آداب بتائے, خرچ کرنا احسان نہ جتلانا, ریا نہ کرنا, دکھلاوا نہ کرنا, شہرت نہ دیکھا, شہرت مقصود نہ ہو, ورنہ تو ایسا ہے جیسے کسی نے کھیتی اور باغ کسی چٹان پہ لگایا تو کچھ نہیں وہاں پھل لگا کرتے, یا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے باغ لگایا اور جب اس باغ کی اسے ضرورت پڑی تو ایک آفت آئی اور سارا باغ ملیاں میٹ ہو گیا. فرما اسی طرح جو نیکیاں کر رہا ہے خرچ کر رہا ہے لیکن ریا اور شہرت کے لیے, کل قیامت میں جب اسے ضرورت پڑے گی تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا, اس کے ہاتھ میں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. فرما پھر جو تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اظہار کر کے یا چپکے سے اللہ کے لیے اس کا بدلہ ضرور پاؤ گے, اس کا بدلہ اللہ تمہیں ضرور دے گا. پھر اللہ رب العزت نے خرچ کا ایک مصرف بتایا, فرمایا وہ جو اللہ کے دین پہ رکی ہوئی ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئی ہیں, فرمایا ان پہ تمہارا خرچ کرنا سب سے بہترین مصرف ہے. پھر اللہ رب العزت نے سود کی مذمت فرمائی کہ فرمایا سود خور کل جب کل قیامت میں اٹھے گا تو ایسا جیسے اس پہ جنون طاری, قبروں سے اٹھے گا جنون طاری ہوگا. یہ وہ سود خور ہیں جو کہا کرتے تھے کہ یہ بھی تو ایک تجارت ہی ہے, یہ بھی تو ایک تجارت ہی ہے, تو اس طریقے سے وہ اٹھیں گے. پھر اللہ رب العزت نے اس ناسور کے بارے میں جو تجارت کا سب سے بڑا ناسور ہے اس کی مذمت فرمائی, فرمایا ایسا کرنے والے ایسے ہیں جیسے اللہ سے اعلان جنگ کر رہے, اور ایمان والوں سے کہا اس لعنت سے اپنی جان جلدی چھوڑا دو, اور جس قدر اپنے آپ کو اس سے دور کر سکتے ہو جلدی کر لو, اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر یاد رکھو گویا کہ تم اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو. اور ڈرو اس دن سے جس دن ہر انسان کا کیا عمل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا اور اس کے اعمال کا بدلہ اسے ملے گا. پھر اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر معاملات کی اہمیت بتائی, اور قرآن کی یہ کیمیت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں معاملات کی صفائی کا کتنا اہتمام کرایا گیا کہ معاملات صاف رکھو, ہر چیز کو لکھ لو, معاملات بالکل صاف لکھی ہوئی ہو تاکہ کل انتشار اور اختلاف نہ ہو اور آپس میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہوئی ہو. آج اس کے اندر بہت کوتاہی ہوتی ہے, باپ بیٹے کے بیٹا باپ کے کاروبار میں شریک ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ کس حیثیت سے شریک ہے. بس اوقات بہنا کا مال لگا ہوتا ہے باپ بھائی کے مال میں, لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہ بہن کا مال جو باپ بھائی کے کاروبار میں لگا ہے یہ کس حیثیت سے لکھا ہوا ہے. اور بس اوقات پھر معاملات جب آگے بڑھتے ہیں تو اس قدر نفرتیں بڑھتی ہیں کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. تو شریعت نے یہ بات بتائی کہ بیٹا اگر باپ کے کاروبار میں آئے تو لکھ لو, طے کر لو کس حیثیت سے آیا ہے, ملازم کی حیثیت سے آیا ہے یا شرکت کے حیثیت سے آیا ہے, بہن کا مال بھائی کے کاروبار میں لگا ہے کس حیثیت سے آیا ہوا ہے, کس حیثیت سے اس کا مال لگایا ہے. ہر معاملے کو لکھ لو اور معاملات کو صاف رکھو. پھر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اس کی عظمت کا تذکرہ فرمایا اور اہل ایمان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے وہ نہ اٹھایا جا سکے, اے اللہ تو ہم پہ معاف کر دینا, تو ہم سے درگزر والا معاملہ کرنا اور ہم پہ رحم کرنا اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت کرنا. پھر سورہ آل عمران ہے, یہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا تھے, اس نسبت سے اس سورت کا نام عمران ہے. اور اس کا آغاز ایک وفد آیا عیسائیوں کا نجران سے اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر بحث کی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے غلط نظریات تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, کبھی کہتے کہ یہی اللہ ہے اور کبھی کہتے کہ تین مثلث میں سے یعنی مریم اور عیسیٰ اور ایک اور، ان تینوں کا ایک حصہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. تو موسیٰ عدد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت سمجھائی کہ یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے جن سے ہوا کرتا ہے، باپ کے جن سے ہوا کرتا ہے، یہ مخلوق ہے اور یہ محتاج ہے اور یہ ضرورت مند ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور اس کا جیسے کہیں کہ وہ خالق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس کی مذمت بیان فرمائی شرک کی اور ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے تو وہ متشابہ آیات کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور قرآن میں کچھ آیتیں بنیادی طور پہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے اور وہی انہی سے احکامات نکلتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو مال و دولت اور اپنی زراعت اور کھیتیاں اور سونا چاندی یہ بہت پسند ہیں، اور بس اوقات یہ چیزیں اسے انہیں اللہ کے راستے سے محروم کر دیتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت اور جنت کی نہریں اور جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں، اور ان کی خوبیاں یہ ہیں: الصابرین وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والصادقین وہ سچے ہوتے ہیں، والقانتین وہ فرما بردار ہوتے ہیں، والمنفقین وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگنے والے ہوتے ہیں. ویسے تو پتہ نہیں سارے سال یہ گھڑی اور یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو یا نہ ہو، لیکن رمضان میں سحری میں اٹھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کرے یہ خوبی ہمارے اندر بھی زندہ ہو جائے. ہاں یہ اللہ کے پیارے بندوں کی شان ہے کہ صبر کرنے والے، ہاں اور فرمانبرداری کرنے والے اور سچ بولنے والے اور جسے کہیں کہ اللہ کے اطاعت کرنے والے اور سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگنے والے، والمستغفرین بالاسحار سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگنے والے. پھر فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں، اور فرمایا اللہ نے اللہ کے یہاں جو زندگی پسندیدہ ہے وہ اسلام کی زندگی پسندیدہ ہے، اور جو اس میں اختلاف کرتا ہے وہ عن قریب دیکھ لے گا حق اور باطل اور کامیابی اور ناکامی کا نتائج عن قریب دیکھ لیں گے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.